اور آگے پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کا حال جو تھا وہ لوگوں کے اوپر واضح کر دیا. یعنی ان کا اٹھ کر وہاں شہر میں خود ہی ایک کا پہنچنا، اس کی وجہ سے وہ خود ہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کروا دیا، ڈسکور ہو گئے. لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں. کون جان لیں؟ اصحاب کہف بھی جان لیں، اور خاص طور پر ان کے علاقے والے جان لیں. اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے. بس ایک تو میں نے آپ کو یہ اس کا ڈائریکشن دکھایا نا، ایک اس کا ریفلیکشن یہ آتا ہے کہ وہ اتنا آڈ ون آؤٹ لگ رہا تھا انسان کہ وہ فوراً پہچان لیا گیا. بعض تفسیر میں جو واقعے ملتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ خود شہر میں داخل ہوا انسان، جو یہ اصحاب کہف میں سے ایک نوجوان تھا، تو اس کو عمارتیں، سٹرکچر ڈیفرنٹ نظر آئے ایک دم سے. اس کو لگا کہ بازار کا حلیہ ہی بدل گیا ہے. آپ سوچیں نظر کہ آپ آج سے 40 سال پرانے والے کراچی کو دیکھیں، ڈاکیومینٹریز اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اور مجھے تو وہ کراچی نہیں لگتا نا. شاید وہ دو سائیکل چل رہی ہیں اور ایک رکشہ چل رہا ہے، وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 20 فٹ کے فاصلے کے اوپر، تو وہ تو ہمیں آج کے کراچی کی تصویر نہیں لگتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ جب یہ نوجوان اپنے شہر میں آیا اور اس نے ایک دم سے جو شہر کو دیکھنا اور آبزرو کرنا شروع کیا، تو اس کو محسوس ہوا کہ یہاں تو بالکل ہی جو ہے وہ سب ایمبیانس ہی بدل گیا، شہر کا سٹرکچر بدل گیا، عمارتیں بدل گئیں، لوگوں کا جو ہے وہ لباس وہ اس کو مختلف نظر آیا. پھر یہ جس دکان میں گیا، اس نے وہاں جب سلور کوائن پیش کیا تو دکان والے نے اس کو دیکھا ہوگا اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں چلتا، تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ جیسے آپ آج 1 روپیہ نہیں چلتا نا، میرا خیال ہے 1 روپے کا کوائن، آپ کسی دکان والے کے پاس کہیں یہ 1 روپیہ ہے جو چینج آپ نے مجھے 101 کا دیا، یا آپ باٹا والوں کو دیں 999 میں سے کہیں کہ آپ مجھے 1 روپیہ واپس کریں. صحیح، تو کوئی بھی ایسی چیز، تو اس نے جب اپنا کرنسی دی تو اس نے کہا یہ تو نہیں آج کی کرنسی، اس نے واپس کر دی. یہ ایک کے پاس گیا، دو کے پاس گیا، تین کے پاس گیا، سب نے ریفیوز کر دیا. سو فائنلی اس شہر کے اندر ایک دم سے یہ فیلنگز آئیں کہ شاید اس شخص کے پاس کوئی خزانہ ہے. اتنی پرانی کرنسی اور سلور کرنسی جو کہ اب استعمال نہیں ہوتی، اتنی ویلیویبل ہے. تو لوگوں نے مل کر اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہیں خزانہ کہاں سے ملا ہے، ذرا بتاؤ ہمیں، اور کہاں چھپایا ہوا ہے تم نے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں. اور کیونکہ پیچھے سے اس کو پوری جو ہے وہ گائیڈنس دے کے بھیجا گیا تھا کہ دیکھو بتانا مت کسی کو، ولا یشعرن بکم احدا، ہمارے بارے میں کسی کو جو ہے وہ نالج مت ہونے دینا. تو اس نے پوری کوشش کی کہ یہ ایکسپوز نہ کرے کہ یہ اصل میں پیچھے اس کے ساتھی ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ جو علاقے والے تھے وہ اس کو سینئر بشپ کے پاس لے گئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ کرسچینٹی آفیشیل ریلیجن بن چکی تھی اور جو بشپ تھا وہ اس وقت جو تھا وہ اتھارٹی کے اندر تھا. تو یہ سب شہر کے جو لوگ تھے، میجر ٹریڈ مین، یہ اس آدمی کو لے کر، اس نوجوان کو لے کر سینئر بشپ کے پاس چلے گئے کہ یہ شخص جو ہے اتنی پرانی کرنسی لے کر آیا ہے اور بتا نہیں رہا کہ خزانہ اس کو ملا کہاں سے. تو بشپ نے جب اس سے پوچھنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کوائن دیکھا، انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ میرا اپنا کوائن ہے اور میں نے یہ اپنے گھر سے لیا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ یہ بادشاہ کا ہے؟ تو بشپ کو اس نے، جو تفاصیل میں آتا ہے روایات میں، اس نے بتا دیا کہ بھئی ہم اس طرح سے چند نوجوان ہیں اور وہ جو ہمارا بادشاہ ہے وہ بہت ظالم ہے، اس نے ہمارے خلاف ورڈکٹ دیا تھا کیونکہ ہم نے اللہ کی توحید کی بات کی تھی، تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا یا ہمیں سنسار کر دے گا، رجم کر دے گا. تو ہم اس سے چھپ کے یہاں بھاگ گئے تھے. اب بتائیں، اس نوجوان نے پوچھا کہ اب وہ بادشاہ کیسا ہے؟ تو سب جو ہیں اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ بادشاہ تو کئی 100 سال پہلے سے مر چکا. پھر یہ ساری کہانی ڈسکلوز ہوئی. پھر بشپ کے ساتھ یہ سارے علاقے والے لوگ جو تھے وہ اس اصحاب کہف کی غار میں گئے، وہاں ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو پھر فزیکل ڈیتھ دے دی. یعنی جب ایک دفعہ یہ ایکسپوز ہو گئے تو ان کا مقصد کمپلیٹ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر طبعی موت دے دی اور ان کا انتقال ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو حقیقت کا علم ہو جائے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اسی طرح سے ہم نے معاشرے پر ان کو ڈسکلوز کیا تاکہ سب جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. کون سا اللہ کا وعدہ؟ ایک یہ کہ قیامت کا، جو آگے آ بھی جائے گا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اگین وہ تھیم یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے پاس پروٹیکشن کے لیے جائیں گے، اللہ سے پروٹیکشن مانگیں گے، اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ مومنین کی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ کی نصرت ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. اٹس اے سٹینڈرڈ رول، اللہ کی مدد ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے ان ینصرکم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کیا ہوگا؟ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ نے تمہاری مدد شروع کر دی تو کوئی تم پر اوور پاور نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں کنڈیشن ہے. وہ کیا کنڈیشن ہے؟ پہلے آپ کو اپنا قدم اٹھانا ہے، پہلے آپ کو اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، پہلے آپ کو اپنا فیتھ ڈکلیئر کرنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتا. اور جو قیامت کے بارے میں ڈس اگریمنٹ سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ دور تھا جس میں یہ ڈسکور ہوئے، اس دور میں کرسچینٹی میں بحثیں یہ ہو رہی تھیں. ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ آخرت نہیں ہے، یا وہ کہتے تھے کہ بس آخرت میں روح ہوگی، یہ جسم تو ہوں گے نہیں، تو پھر اتنی زیادہ آخرت کی جو ہے وہ تیاری کیا کرنے. اور ایک گروپ کہتا تھا کہ نہیں، جسم اور روح دونوں کو اٹھایا جائے گا. تو یہ وہ پیریڈ تھا جس میں بہت ڈیبیٹس ہو رہی تھیں، اور ایک بڑا گروپ یہ کہتا تھا کہ آخرت کا کانسیپٹ ان کا آہستہ آہستہ فزل آؤٹ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ان نوجوانوں کو لا کر یہ واضح کر دیا کہ قیامت کا دن جو ہے اس پر کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے. آگے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جو سَاعَة ہے، جو گھڑی ہے، یعنی جو قیامت ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان لوگوں کو بتا دیا کہ جب اللہ انسان کو 300 سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے، تو اللہ ساری انسانیت کو، سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، ریسرکشن کا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا اس نے لوگوں کے آخرت کے کانسیپٹ کو ٹھیک کر دیا، ریکٹیفائی کر دیا. آگے فرمایا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں ڈیبیٹ کر رہے تھے. اب ہوا کیا کہ یہ ڈسکور ہوئے، وہاں تک لوگ پہنچے، لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ غار کے ڈیپ فجوا کے اندر جو تھے وہاں سیف تھے، وہاں سو رہے تھے. ساری حقیقت سامنے آ گئی، اللہ نے ان نوجوانوں کو موت دے دی. اب کیونکہ معاشرہ بھی کرسچینٹی پہ آ چکا تھا اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور یہ معاشرہ بھی جو تھا یہ ایک طرح سے جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور بن چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب بحثیں شروع کر دیں کہ اچھا اب تو یہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، 300 سال تک سوئے ہیں، تب ان کی باڈیز کو ہم ریسپیکٹ کیسے دیں، ان کی باڈیز کو ہم آنر کیسے کریں. تو ان میں سے ایک گروپ نے کہا فقالو بنو علیہم بنیانن، تو ایک گروپ نے کیا کہا کہ اچھا ان پر دیوار بنا دو. دیوار کا مطلب ہے مونیومنٹ بنا دو تاکہ یہ آنر کیا جائیں، تاکہ ان کی ریسپیکٹ سب کو نظر آئے. قال الذین غلبوا علی امرہم، یہ انہی ڈیبیٹس میں پھر جو غالب آنے والا گروپ تھا انہوں نے جو تھا کیا کہا، جن کی بات بعد میں فائنلی امپلیمنٹ کی گئی، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ضرور ان کے اوپر جو ہے وہ مسجد بنائیں گے. تو یہ چیز یہاں پر جو ہے، اس لیے انہوں نے ان کو اتنا زیادہ آنر کرنے کا سوچا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ وہ گروپ تھا جو کہتا تھا کہ نہیں آخرت آئے گی، اللہ اٹھائے گا، اور یہی لوگ اتھارٹی والے گروپ تھے، تو انہی کی بات مانی گئی کہ ٹھیک ہے ہم ان کے اوپر جو ہے وہ مسجد بنائیں گے. بعض سکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، ان میں سے وہ لوگ جن کی جو چوائس تھی، جن کا ڈیسیجن جو تھا وہ غالب آ گیا. مفسرین کے مطابق یہ جملہ اللہ کی ڈس لائکنیس بتا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ نہیں مانا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں ان تک لے کر آئی تھیں، جو ان کے آبا کے ذریعے دین کا علم ان تک پہنچا تھا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں بھی قبروں کے اوپر مسجد بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا کے گئے کہ میری قبر کے اوپر اہل کتاب کی طرح، انبیاء کے اوپر جیسے انہوں نے قبریں کے اوپر مسجدیں بنائیں، میری قبر پر مسجد مت بنا لینا. تو اسی طرح سے اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی کتنا بھی نیک انسان کیوں نہ ہو، اس کا مزار نہیں بن سکتا، ورنہ قبر کے اوپر بہت جلدی وینریشن شروع ہو جاتی ہے، انسان بہت جلدی شرک کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ورسٹ، بدترین لوگوں میں وہ ہوں گے جو قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے. یعنی ہمارا کام کیا ہے کہ ہم گریو یارڈ اور مسجد کو مکس نہ کریں، الگ رکھیں، اس لیے کہ یہ انسان کی توحید کو قائم رکھنے کے لیے بہت اہم چیز ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے ایسے مزار ہیں جن میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو لاہور کے اندر علی حجویری کا مزار ہے اس میں مسجد بہت قریب ہے. آپ میں سے جو لوگ اس پر کبھی گئے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا، علی حجویری جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، داتا گنج بخش تو کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ داتا اللہ ہے اور گنج بخش بھی صرف اللہ ہے. گنج خزانے کو کہتے ہیں، خزانے بخشنے والا کون ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کا مزار ہے، ان کا نام تھا علی حجویری، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ وہ کہاں ہے علی حجویری کا مزار، آپ کہیں وہی جس کے اوپر سارا محکمہ اوقاف حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسی کو. تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. انفیکٹ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں قبر کو سیمنٹ کرنے کی، پکا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ جب قبر کو دیکھتی ہیں، اگر آپ میں سے جن لوگوں نے قبر دیکھی ہے، قبر کی جو انٹرنل دیواریں ہیں وہ سیمنٹ کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اوپر سلیب رکھا جائے، بعد میں سلیب رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر کچی مٹی ہونی چاہیے. سمپل ہم اس میں 10 بحثیں کرتے ہیں کہ وہ پانی سے مٹی بہ جائے گی اور پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ گورکھن کو کہہ دیں یا خود جا کے ریگولر دیکھتے رہیں، آپ کے اپنے پیاروں کی قبر ہے تو آپ خود جا کے ریگولر دیکھتے رہیں کہ اگر مٹی کہیں سے جو ہے وہ ایکسپوز کر رہی ہے کسی سلیب کو تو اس کی فلنگ کروا دیجئے. لیکن قبریں پکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے. کتبہ لگانا تو بالکل ہی اسلام کا حصہ نہیں ہے. کیوں لگاتے ہیں کتبہ؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کتبے لگا کے بھی ہم کتنا جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ، اور اگر جاتے بھی ہیں تو صرف اپنی قبر، اپنے پیارے کی قبر پر دعائیں مغفرت پڑھ کے آئیں گے، باقی مسلمان نہیں، باقیوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کریں گے. انڈیکیشن رکھ سکتے ہیں آپ کے، یہ میری مثال کے طور پر والدہ کی قبر ہے یا میرے والد کی قبر ہے، اور نمبر ہوتے ہیں قبروں کے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا، بہت آرام سے انڈیکیٹ ہو جاتا ہے. ہر قبرستان کے اندر انہوں نے نمبر دیا ہوئے، آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مثال کے طور پر میری والدہ کی قبر کا نمبر جو ہے وہ 512 ہے. لیٹ سے کیا مشکل بات ہے؟ ہر جگہ ایسا نہیں، کوئی بات نہیں. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا نیکی کا عمل آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. آپ کی نیکی کا عمل ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے گا. آپ کا ان کی قبروں کو سیمنٹ کر دینا اور اس پر کتبے لگا دینا ان کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا باعث نہیں بنے گا. بعض لوگوں نے ایئر کنڈیشن لگا دیا قبروں کے اندر. جی ہاں، قبر کا عذاب، کتنا بھی بڑا آپ دنیا کا ایئر کنڈیشن لگا دیں، اس سے قبر کا عذاب نہیں رک سکتا. اگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرے والدین سے کوئی غلطی ہوئی جس کا ان کو علم نہیں تھا، مجھے نیکیوں میں اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ میں ان کا صدقہ جاریہ بنوں، تاکہ میں ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو کم کرنے کے لیے کوئی اپنا حصہ ڈال سکوں. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اسی پر آنا چاہیے. یہاں تک جو ہے وہ آیت نمبر، سمجھ لیں جو سنوپسز آتا ہے، آیت نمبر 12 کی تفسیر مکمل ہو گئی. وہ جو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھے تھے کہ سٹیپ نمبر 1 یہ تھا کہ اللہ سے انہوں نے مدد مانگی، دعا کی اور غار میں گئے. سٹیپ نمبر 2 اللہ نے ان کو سلا دیا. سٹیپ نمبر 3 وہ اٹھے. اور سٹیپ نمبر 4 آیت نمبر 13 کے اندر جو آیا تھا، نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ، تم کو یہ کہانی جو ہے بالکل حق کے ساتھ سنائی ہے. اب اس پورشن کی جو ہے آگے تفسیر آ رہی ہے. اللہ نے یہ بات کہہ کے نحنو نقص علیک نبأہم حق، یہ بھی واضح کر دیا کہ میجورٹی کی نظر اس کہانی کی کوانٹٹی پر چلی گئی، کتنا عرصہ سوئے اور کتنے نوجوان تھے، اور وہ اس مقصد کو بھول گئے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بنایا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت کے سامنے دوبارہ کیا تھا. اور یہی کام ہم اسلام کے ساتھ بھی کرتے ہیں. بعض اوقات ہم علم پر علم حاصل کرتے جاتے ہیں، علم پر علم اور کورسز پر کورسز کرتے جاتے ہیں، دورہ قرآن پر دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم خوب لیکچرز بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا وہ علم ہمیں وہ مقصد یاد نہیں کرا رہا ہوتا جس مقصد کے لیے ہمیں قرآن دیا گیا ہے. میرا اخلاق سب سے پہلے بہتر ہونا چاہیے، اور میری عبادت اللہ کے ساتھ 1-to-1 سب سے پہلے امپروو ہونی چاہیے. نمازوں میں خشوع ڈھونڈیں، اور رمضان سے بہتر مہینہ نمازوں میں خشوع ڈھونڈنے کا کوئی نہیں ہو سکتا. ہم سب کئی مرتبہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ ادھر آپ عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، اور جس دن آپ کی عید کی نماز کی ظہر کی باری آتی ہے، آپ کا ایمان کا لیول وہ ہوتا ہی نہیں جو آپ کا فجر اور عید کی نماز پہ تھا. نہیں ہوتا نا، اتنی تیزی سے دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی شیطان کھل چکا ہوتا ہے. تو جب شیطان کھل جاتا ہے تو وہ فل فورس کے ساتھ حملہ کرتا ہے اس کے اوپر جس نے فل فورس کے ساتھ رمضان میں تقوی اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اپنی نمازوں کے اندر خشوع لے کر آئیں. آیت نمبر 22-26 تک. اب آیت نمبر 13 کی آپ کو ایکسپلینیشن ملے گی کہ اللہ نے تم یہ کہانی سنائی تھی حق کے لیے، اللہ نے یہ کہانی سنائی تھی مقصد یاد رکھنے کے لیے، لیکن لوگ کس میں پڑ گئے؟ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ وہ تو تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون، اور وہ کہیں گے، اور ان قریب وہ کہیں گے، یہاں پر واو کی وجہ سے سین انڈرسٹوڈ ہے جو شروع میں آیا سیقولون والا، اور ان قریب وہ کہیں گے، خمسۃ، وہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، اندھیرے میں ٹارگٹ پر پتھر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے. دے آر تھروئنگ اسٹونس ان ڈارک. رجمم اسی سے بنا ہے، یا رجمو اور رجم کرنا. آپ اندھیرے میں بالکل پچ ڈارک ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا اس کے اندر اس پچ ڈارک کمرے میں ایک ٹارگٹ ہے، آپ ماریں پتھر اس کے اوپر، آپ تکے لگانے کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں اور تکے لگانے کے علاوہ کر سکتے ہیں. تو رجمم بالغیب کہہ کے اللہ نے کہہ دیا کہ حقیقت کا علم نہیں ہے، بس اپنی طرف سے گیس کرے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ تکے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو یہاں لفظ آیا نا سیقولون یا ویقولون، اب آپ الحمدللہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں گی نا، ذرا آبزرو کیجیے گا، جب بھی یہ لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مینشن کرتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، زیادہ تر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ اس قوم کی بہت ہی کوئی احمقانہ بات آتی ہے. ذرا نوٹ کیجیے گا آپ، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے نا، قرآن کا میریکل ہے کہ قرآن کے اندر آپ چیزوں کو ڈھونڈتے جائیں اور چیزیں نکلتی آتی ہیں. یقولون کے بعد زیادہ تر قرآن میں ایسی بات آتی ہے کہ جس کو اللہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے. اور یہاں بھی آپ کو یہی انداز نظر آ رہا ہے. اور سیقولون جو ہے وہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس گفتگو سے خوش نہیں ہے. اللہ نے اس مقصد کے لیے ان کو ماجرا جو تھا، یہ واقعہ جو تھا، یہ ان کی زندگی میں نہیں رکھا تھا، یہ مقصد کو بھول گئے اور ڈیبیٹس میں لگ گئے. بالکل جیسے آپ امیجن کریں یہ باتیں کرنا کہ وہ تین تھے اور چوتھا کتا تھا اور پانچ تھے اور چھٹا کتا تھا اور آگے آئے گا کہ نہیں وہ اصل میں جو تھے سات تھے اور آٹھواں کتا تھا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک چھ سے سات گھنٹے کی ورک شاپ اٹینڈ کریں، صحیح، اور وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی اپنے ہوم بزنس شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چھ گھنٹے کی ورک شاپ سے. ورک شاپ اچھی خاصی ایکسٹینسو ہوتی ہے نا، بریکس آتی ہیں درمیان میں، لیکن ایک بہت تھیوریٹیکل چیز آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے. امیجن کریں کہ ایک انسان آپ کو سکھا رہا ہے چھ گھنٹے کی ورک شاپ میں کہ آپ کیسے ہوم بزنس شروع کر سکتے ہیں، آپ کو کس طرح سے اسٹریٹجی بنانی ہے، آپ کو کیسے پلان آؤٹ کرنا ہے، آپ کیسے چیزوں کو چوک آؤٹ کریں گی، اور بھی جو آپ کو بتانے والا جو بھی انسٹرکٹر ہے، اسپیکر ہے، وہ آپ کو مختلف کہانی کی فارم میں بتاتا ہے کہ امیجن کریں ایک خاتون تھیں، انہوں نے اپنے گھر سے کوکنگ کا بزنس اسٹارٹ کیا اور پھر یہ ہوا اور ان کو یوں اس طرح سے فائدہ ہوا، تو وہ اسٹوری بنا کر آپ کو بتا رہا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اس لیے کہ انسان کا ایک مینٹل سائیکی ہے کہ جب کہانی کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو زیادہ کلک کرتی ہے. اب چھ گھنٹے وہ آپ کو بتاتا رہا آپ کا سپیکر کہ آپ نے ہوم بزنس کیسے شروع کرنا ہے اور کیسے فلرش کرنا ہے، اس کو اسٹریٹجی کیا بنانی ہے، پلان کیا بنانا ہے، اپنے سارے ایگزیکیوشن پلانس کی کیسے کرنی ہے. اور جب کیو اینڈ اے سیشن ہوتا ہے آخر میں چھ گھنٹے کے بعد، تو ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ اچھا تو وہ جو خاتون جنہوں نے ہوم بزنس شروع کیا تھا وہ کس کلر کے کپڑے پہنتی تھیں؟ ہنسی آ رہی ہے نا آپ کو، اتنا ہی ڈمپ کوشچن ہے، سر پیٹ لے گا اپنا بتانے والا کہ میں نے چھ گھنٹے میں کیا بتانے کی کوشش کی تھی. جیسے مثال کے طور پر آپ بایولوجی ٹیچر ہوں اور آپ تین گھنٹے کی ایکسٹینسو ورک شاپ اپنے اسٹوڈینٹس کو کروائیں اور آپ ان کو جینیٹک سائنس کے اوپر جو ہیں وہ بہت ہی ان ڈیپتھ لیکچر دیں، اور اس کے بعد جو ہے تین گھنٹے کی ورک شاپ کے بعد بچہ آپ سے پوچھے مس یہ جو آپ نے ابھی ہمیں کتاب پڑھائی ہے اس کے اوپر کور پنک کلر کا ہونا چاہیے یا بلو کلر کا ہونا چاہیے، کیا دل کرے گا آپ کو؟ آپ کا دل کیا کرے گا؟ ایک لگانے کا دل کرے گا. ان کا بھی یہ سوال ایسا ہی ہے. اللہ نے ایک کہانی، ایک واقعہ ان کے سامنے رکھا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، اور انہوں نے ان باتوں کی وجہ سے اس کو بالکل ڈی ویلیو کر دیا، اس کی اہمیت کو ختم کر دیا. تو یہی چیز یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سمجھانا چاہ رہے تھے اس کو یہ کمپلیٹلی مس کر گئے اور یوز لیس ڈیبیٹس کے اندر جو تھے یہ پڑ گئے، اس کریج کو بھول گئے جو ان نوجوانوں نے دکھائی تھی، اس ایمان کے لیول کو بھول گئے جو ان نوجوانوں کا تھا. اور آج آپ اور میں بھی اسلام کے ساتھ یہی کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیں گے تو ہمیں اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ اچھا بھی جب یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے اور منسٹر بن گئے تھے تو انہوں نے شادی کی تھی؟ اللہ نے بتایا قرآن میں؟ نہیں بتایا. تو آپ کو کیا کیوریوسٹی ہے؟ نہیں بتایا اللہ نے تو خاموشی کا آپ بھی اظہار کیجئے. میرے اور آپ کے عمل سے یوسف علیہ السلام کی شادی کا کیا تعلق ہے؟ ہماری کیوریوسٹی کا حال تو دیکھیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں لمیٹڈ ان لمیٹڈ لیسنز ہیں اور ہم نے اس کو اتنا نیرو کر دیا. ہم کہتے ہیں جو عورت پریگننٹ ہو سورہ یوسف کی تلاوت کرے. کیوں؟ آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہوگا. آپ مقصد ہی نہیں پہچانے سورہ یوسف کا. بچوں کو خوبصورت پیدا کرنے کے لیے قرآن میں سورہ یوسف نہیں دی گئی. سورہ یوسف معاملات کو سالو کرنے کے لیے دی گئی ہے, جھگڑوں کو ڈیزالو کرنے کے لیے دی گئی ہے, ایمان پر قائم رہنے کے لیے, چیلنجز میں ایمان پر قائم رہنے کے لیے دی گئی ہے. ہم نے قرآن کا مذاق بنا لیا ہے, ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ہم قرآن میں اس پر سوال کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا. اچھا یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں لکھا؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. ہمارا حال بالکل یہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ اچھا انہوں نے اصحاب کہف کے اوپر مونیومنٹ بنا دیا تو سیمنٹ کا بنایا تھا کہ کانکریٹ کا بنایا تھا کہ ماربل کا بنایا تھا؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم نے اسلام کے ساتھ یہی حال کر دیا ہے. ہم اسلام میں وہ سوال پوچھتے ہیں جو سامنے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا, جو کلیئر ڈوز اور ڈونٹس ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اچھا, مثال کے طور پہ بہت ہی فنی بات ہے لیکن کوئی سوال پوچھتا تو پھر انسان کیا کرے؟ یہ کوئی سوال ہے کہ آپ کراچی شہر میں رہتی ہیں اور آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر نارتھ پول پہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ جا رہی ہیں نارتھ پول, آپ میں سے جو نارتھ پول جا رہا ہوگا وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیسے نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ نارتھ پول نہیں جا رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ذرا بتائیں کہ نارتھ پول پہ پانچ وقت کی نماز کیسی پڑھی جائے گی, یہ آپ کا کوئی کنسرن ہے کیا؟ اس کے جواب سے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا جو آپ پاکستان میں کراچی شہر میں پڑھیں گے؟ ایسے سوال مت پوچھیں جس کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سوالوں کے اوپر جم جائیں جو آپ کو نیکی میں آگے بڑھائیں گے, اور اللہ یہی چاہتا ہے. جب آپ کہتی ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربکم اعلم, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جانتی ہوں یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, سمپل. تو آگے بھی یہی چیز آ رہی ہے, ویقولون, اور کچھ لوگ ان میں سے کیا کہیں گے؟ سبعتن, وہ سات تھے, وثامنہم قلبہم, اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قل, رسول اللہ سے کہا گیا, ان سے کہہ دیجئے, ربی اعلم بعدتہم, ان کی تعداد, ان کی عدت اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا اللہ اعلم تو میں کچھ بھی نہیں جانتی, اللہ جانتا ہے. اور آگے کیا آیا؟ ما یعلمہم الا قلیل. اس کا یوزلی ترجمہ آپ کے پاس ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ما یعلمہم الا قلیل. کیا ترجمہ لکھا ہے سمن؟ ان کی, ہاں ان کا معاملہ. دیکھیں اس کا ترجمہ اگر یہ کریں گے نا آپ, ما یعلمہم الا قلیل, زیادہ تر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد کو یا ان کی عدت کو مگر چند لوگ. یہ تعداد اور عدت کی بات نہیں ہو رہی ہے. پیچھے کیا آیا تھا؟ قل, رب بھی کہہ دیجئے, میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے, بعدتہم, ان کی عدت کو, ان کے پیریڈ کو. اور عدت میں تعداد دونوں طرح سے آتی ہے کہ کتنے سال رہے یا وہ کتنے تھے, دونوں چیزیں آتی ہیں. اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ ان کی کوانٹٹی اور ان کا ٹائم پیریڈ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر آگے ایک اور سینٹینس آ رہا ہے, ما یا علمہم, نہیں وہ جانتا ان کو. یہاں یہ نہیں کہا کہ ما یا علم, ہاں ان کی عدت کو نہیں جانتا, گرامر والے سمجھ جائیں گے. ما یا علمہم, ان کو کوئی نہیں جانتا, الا قلیل, سوائے چند لوگوں کے. یعنی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ تفسیر ہے آیت نمبر 22 آیت نمبر 13 کی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے علاوہ چند اور لوگ بھی ہیں جو اس حقیقت کو ایگزیکٹ جانتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے, یہ نہیں کہہ رہا اللہ. اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں, قلیل لوگ ہیں جنہوں نے ان سے وہ جانا جو اللہ چاہتا تھا کہ وہ جانے. یعنی بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھ پائے جس مقصد کے لیے اصحاب کہف کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے. آپ کو کلک کر گئی یہ بات کہ یہاں پر یا علمہم آیا ہے, یا علمہا نہیں آیا, چند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو. آگے فرمایا, فلا تمہاری فیہم الا مراءً ظاہرہ, تو ان کے بارے میں ڈیبیٹس نہیں کرو مگر صرف اتنی کہ جو باتیں واضح ہو چکی ہیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور کسی سپیکولیشن کرنے والے سے ان کے بارے میں انکوائر نہ کرو. یعنی اب مزید ان کی کھوج کرید میں نہ پڑو, اس چیز سے روک دیا گیا. یہ جو آیا ہے فلا تماری ہم, یہ جو تمار ہے یہ تجادل کے وزن پر آیا, جیسے تجادل آتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے, مجادلہ جھگڑا کرنا بحث کرنا, ایسے یہاں پر آیا ہے تمہاری, یہ بھی ایسے ہی آتا ہے آپس میں ڈیبیٹس کرنے کے لیے. اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں اسکالرس کی کہ یہ کیا مطلب ہے, دو اوپینینز میں کہ فلا تمہاری کا مفہوم کیا آ رہا ہے, فلا تمہاری فی ہم. ایک یہ کہ ان کے بارے میں نالج کے بغیر بات نہ کرو, صحیح. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے, کوئی بھی چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر ڈسکشنز مت کریں, اور خاص طور پر آپ اس کا تھیم دیکھ رہی ہیں سورہ کہف کا کہ اللہ تعالیٰ مستقل یہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ پر, رسول اللہ پر اور اسلام پر بغیر علم کے ڈسکشن نہ کیا جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, فلا تمہاری فیہم, ان کے بارے میں تم آپس میں ڈیبیٹس مت کرو. ہمارے لیے فوراً سبق کیا ہے کہ ہم بغیر علم کے دین کے بارے میں بات جو ہے وہ مت کریں. اور جب آپ بغیر علم کے بات کرتے ہیں, علم والا انسان ہمدردی کے ساتھ بتاتا ہے, علم والا انسان صبر کے ساتھ بتاتا ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہ ڈیبیٹ کو ہیٹڈ ڈیبیٹ بنا دیتے ہیں, جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز اونچی کر لیتے ہیں, جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز کے ذریعے اس پورے ڈائیلاگ کو ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں, 97% وہ لوگ علم کم رکھتے ہیں. علم والا انسان کبھی بھی اپنی ڈیبیٹ کو ہیٹڈ پوزیشن پر نہیں لے کر جاتا, وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم نے سنا ہے نا, اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. کوئی بات نہیں, اگر سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے پہنچا دیا, آپ نے کہہ دی, اٹس بیٹر ٹو بی کیپ کوائٹ ناؤ. لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا, زیادہ تر وہی انسان آواز کے ذریعے آرگیومنٹ کو ون کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ بہتر ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پر ہیں, آپ صحیح بات بتا رہی ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کی ہر بات کو فوراً مان جائے اور کنونس ہو جائے, بہتر ہے کہ آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں. ورنہ کیا ہوگا, بلا وجہ آپ ڈپریس ہوتی جائیں گی. جتنا آپ دلیل دینے کی کوشش کریں گی, سامنے والا اور زیادہ اوفینسو موڈ پر جائے گا اور آپ کی دلیل کو دلیل سے کاٹ دے گا. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ نیکسٹ ٹائم کہیں گی اس انسان کی شکل دیکھ کے میں اس سے دین کی بات ہی نہیں کروں گی کبھی. اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے, آپ ایک دفعہ ڈسکشن کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں, دو مرتبہ کرتے ہیں, آپ دین کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہر مرتبہ سٹنگ ختم ہوتی ہے کسی بھی ایک کلیش کے اوپر. الٹیمیٹلی پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں سے دین کی بات ہی نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے نا, یہ مقام نہیں آنا چاہیے خاندان کے اندر کہ ہم دین کے اوپر ڈسکشنز نہ کریں, دین کے اوپر بات نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو مینشن کر دیا, فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرہ, جو واضح بات ہو بس اتنی بات بتا دو آگے, جس کے بارے میں نہیں علم اس پر خاموشی اختیار کرو. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور تم فتویٰ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوراً پیش مت کر دو, فتویٰ مت دو. یہ تستفتی فتویٰ سے بنا ہے, اصل میں فتویٰ اہل علم سے لیا جاتا ہے, جن کے پاس علم ہو انہی سے پوچھو. تو یہ آیت کیا واضح کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو یوز لیس بحثوں سے بچائیے, اور اللہ نے جو کہانی بتائی ہے اس کی مقصد پر نظر رکھے. اللہ نے جس چیز کو یہاں پر مینشن کرنے کی کوشش کی, لوگوں نے اسی پر فوکس نہیں کیا. اور جتنا آپ کا فوکس قرآن کے ویژن پر رہتا ہے, اتنا آپ کا آس پاس کا ماحول آپ کے لیے پرسکون رہتا ہے. یاد رکھیں, جب ہم زبردستی کسی کے حلق سے ہدایت انڈیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. آپ نہیں انڈیل سکتے. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت دے دی تھی؟ دے سکے تھے اپنے بیٹے کو ہدایت, ان تین بیٹوں کے علاوہ جو آپ کے تین بیٹے تھے, سام, حام اور یافث, ان تین کے علاوہ جو آپ کا بیٹا تھا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے, جس کو سمندر کے اس پانی کے اندر غرق کر دیا گیا تھا, نوح علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکے تھے. کیا لوط علیہ السلام اپنی بیوی تک اس لائلٹی کو, اس ہدایت کو لا سکے تھے؟ نہیں لا سکے تھے. کہنا آپ کا کام ہے, جب آپ پیچھے پڑ جائیں گی لوگوں کے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ آپ سے اریٹیٹ ہوں گے, آپ ان لوگوں سے اریٹیٹ ہوں گے. اور یہاں یہی بات جو ہے اس کو ہمیں سبق کے طور پر دیا گیا ہے کہ علم کے ساتھ بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دین میں ان چیزوں پر سوال کرنے کی طرف مت لے کر جائے, جس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کثرت السوال آپ کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے. کیوریوسٹی اچھی ہے دین کے بارے میں, لیکن صرف اتنی جس کا میرے عمل سے تعلق ہو. جس کا میرے عمل سے تعلق نہیں ہے اس بحث میں نہ پڑھیں. علم حاصل کرنا الگ ہے, لیکن عوام کے لیول کے اوپر, مثال کے طور پر آج ہمارا کنسرن یہ سارا کیوں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا یہ سلیوری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے.